بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما رعية الله في الأرضين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله فاسألوا الله ربكم من نيات صادقة وقلوب طاهرة. خطبہ شعبانیہ رسول خدا کا مطلب جو آپ نے ماہ شعبان کی اواخر میں دیا تھا ماہ رمضان کے استقبال کے عنوان سے, اس میں ارشاد ہو رہا ہے فاسألوا الله ربكم من نيات صادقة وقلوب طاهرة, تم اپنے رب کو پکارو سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ قلوب کے ساتھ, کہ کس لیے پکارو کہ ان یوفقکم بصیامہ و تلاوتہ کتابہ, کہ وہ تمہیں کامیاب کر دے, وہ تمہیں موفق کر دے روزہ رکھنے کے لیے اور کتاب کی تلاوت کے لیے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہر 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہوں, ماہ رمضان میں نہیں بلکہ سال بھر میں فرماتے ہیں کہ میں ہر تین روز میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہوں. 3 دن میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دن 10 پارے, اور فرما رہے ہیں کہ من یعنی میں تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں, یعنی فکر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں, غور فکر کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں, یعنی 10 پارے غور فکر کے ساتھ پڑھنا آسان بات نہیں ہے. ایک واقعہ یہاں پر آیت اللہ احمدی بیان کی نقل کر رہے ہیں کہ ایک قم کے اطراف کے گاؤں میں ایک آدمی تھا, ابھی بھی قم میں دفن ہے وہ شخص, قم کے قبرستان گاؤں میں دفن ہے, کربلائی کاظم نام ہے, اس کے تعلق سے کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں. قم کا ایک بہت بڑا قبرستان ہے قبرستان نو پر اس کی فوٹو لگی ہوئی ہے بڑی. گاؤں کا سادہ سیدھا آدمی دیہاتی, لیکن بہت بڑے بڑے علماء اس کی تصدیق کرے, اس کے حافظ قرآن ہونے کی, آیت اللہ مکار ہے, مارد اللہ گلپائے ہیں وغیرہ. جب یہ لوگ یعنی قوم کے اطراف تبلیغ میں جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کاظم کربلائی نام کا کوئی دیہاتی ہے جو حافظ قرآن ہے, تو اس کو بلا کے باضابطہ اس سے سنتے تھے اس کی تلاوت قرآن حفظ سے جو یاد ہے اس کو. اس زمانے میں تصدیق نامے بھی لکھ کے دیے علماء اس کو. اس کا واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک بار اس کے گاؤں میں جو ایک امامزادے کے مزار کے پاس بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت. بعض لوگ مختلف اخبار ہیں, بعض اس میں رات لکھا ہوا ہے, میں ایک جگہ پڑھا اس میں یہ لکھا ہوتا کہ دن میں تھک کے دوپہر کے وقت اپنے کھیتوں میں کام کر کے تھک کے آگے تھوڑا سا امامزادے کے پاس آ کے سستا رہا تھا, امامزادے کے مزار کے قریب آئے تو اچانک اس کی یا تو آنکھ لگ گئی یا ایسی بیٹھا رہا کوئی آگے بولے کہ پڑھو, تو بلا میں ان پڑھ ہوں, مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا, ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا مجھے, تو کہنے والے نے کہا کہ پڑھو, تم کو پڑھنا آتا پڑھو. پڑھنا شروع کرا تو خود اس کو نہیں معلوم ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے, پڑھتے جا رہا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیا پڑھ رہا. تو وہاں اس گاؤں کے جو عالم دین تھے ان کے پاس پہنچ کے آپ دیکھیے میری زبان سے کچھ نکل رہا ہے, آپ بولیے کیا ہے. تو
عالم دین نے کہا ٹھیک ہے پڑھو. کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھنا شروع کیا تو یہ تو قرآن ہے. تو وہ بولا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, مجھے قرآن پڑھنا کیسے آ گیا, مجھے ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا, ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا. لیکن اب انہیں شاید حسرت کر رہا تھا, امام زادے کی مزار کے پاس بیٹھ کے ہے, کاش میرے کو بھی قرآن پڑھنا آتا. تو دل سے ایک چیز طلب کرا تو جو ہے اس کو یعنی دے دی گئی وہ چیز, حافظ قرآن ہو گیا. بعض جگہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ اس کا امتحان کرنے کے لیے کیا کرتے تھے, پرانے زمانے میں کشف الآیات بول کے کتاب ہوتی تھی. کشف الآیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی کوئی قرآن کی ڈکشنری, قرآن کی کوئی آیت تلاش کرنا ہے, آپ کو ورڈ ذہن میں بالفرض آپ کے ذہن میں یعلمون کا ورڈ ہے. اب یعلمون سے جتنی آیتیں ہیں وہ پوری اس میں لکھی ہوئی رہتی ایک پیج پہ. اب وہ کشف الآیات کا نام بدل کر آج کل موجم رکھ دیے, موجم المفارس قرآن ڈکشنری کا نام. کوئی ایک ورڈ لے لیجیے آپ, ذکر لے لیجیے, قرآن میں ذکر کتنی آیتوں میں آیا, پوری سورہ آیت نمبر سب لکھا ہوا رہتا اس میں. تو اس کے سامنے کیا کرتے تھے لوگ اس کو آزمانے کے لیے, مثلاً کہیں یعلمون ہے نا, تعلمون پڑھ دیتے تھے تو بولتا نہیں نہیں یعلمون نہیں ہے, تعلمون نہیں ہے, یعلمون ہے. یعنی اس حد تک آیت پڑھتے تھے, یعنی انہیں کوئی آیت پڑھا تو آیت نمبر بولتا تھا کون سے سورے میں ہے. اور کتنی بار قرآن میں ایک ایک آیت قرآن میں بار بار تکرار ہوئی, مثلاً سورہ رحمان ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان, کتنی بار تکرار ہوئی سورہ رحمان میں. اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں جو قرآن میں کئی بار تکرار ہوئی. تو بولتا تھا کہ یہ آیت جو ہے یہ سورے میں بھی ہے, یہ سورے میں بھی ہے, یہ سورے میں بھی ہے, یہ سورے میں بھی.
اس حد تک مہارت ہو گئی تھی کربلا کے قاضی میں. کہے کہ افلا یتدبرون القرآن, کیوں تم قرآن میں غور فکر نہیں کرتے, کیوں تم قرآن میں غور فکر نہیں کرتے. کیونکہ ہم ماہ رمضان میں یہ توفیق طلب کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو ہم کو
تلاوت قرآن کی توفیق مرحمت فرما, تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما.
تو تلاوت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت کہتے ہیں اس کو جس میں غور و فکر شامل ہو. پاروں کے پارے ختم کرتے چلے جا رہے ہیں قرآن, قرآنوں پہ قرآن بعض لوگ کرتے تین دن میں چار دن میں ایک بار قرآن ختم کرتے, لیکن تدبر نام کی کوئی چیز نہیں, آپ بس پڑھتے چلے جا رہے ہیں. صاحب تراوی میں ہونا پڑھتے چلے جاتے پڑھتے چلے جاتے, تدبر نام کی چیز ہی نہیں. تیز 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 خود پڑھنے والے کو نہیں سمجھ میں آتے رہتا کیا پڑھ رہا, نہ سننے والوں کو سمجھ میں آ سکتا اتنی تیز پڑھتے. قرآن انسان ایک ہی آیت سمجھے لیکن آہستہ آہستہ, ورتل القرآن ترتیلا حکم ہے, رتل القرآن ترتیلا مطلب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے غور و فکر کے ساتھ پڑھو. بھلے ایک آیت ہی سمجھ میں آئے ایک دن میں, ضروری نہیں انسان ایک پارا ختم کرے, ایک آیت سمجھ میں آ جائے اور اس ایک آیت پہ عمل ہو جائے. جیسے ہم لوگ یہاں پہ سلسلہ شروع کریں اوپر, تین آیتیں بچوں کو یاد دلائیں, یاد دلا کے بولے بھائی یہ تین آیتیں یاد کر لیے نا, ترجمہ بھی معلوم ہو گیا نا.
اب ایک کام یہ کرنا کہ یہ تینوں آیتوں پر عمل کرنا. پہلی آیت وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اب اس پہ عمل ہونا معلوم ہو گیا نا بھائی, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اب اچھا برتاؤ ہونا تو قرآن کے پڑھنے کا مقصد کامیاب ہوتا. اگر قرآن پر عمل کیا جائے وبالوالدین احسان, قولوا للناس حسنا, لوگوں سے اچھی طرح بات کرو, عمل ہونا اس کے اوپر. پڑھ لیے اب عمل ہونا. اور چھوٹے بچے تو اس سے خیر مبرہ ہیں, تیسری آیت سے لا تاکلوا الربا, سود مت کھاؤ, سود مت کھاؤ. یہ تین آیتیں حفظ کروا کے بولے کہ بھائی آپ ان تینوں پہ عمل کر کے آئیے. عمل کرتے رہنا ہی ہے اس, لیکن پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ عمل کریں, تدبر کا بھی مقصد یہی ہے کہ انسان عمل کرے. حضرت علی علیہ السلام جو ہے, حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں, اردو زبان والے اس کو خطبہ حمام کہتے ہیں, رب حمام کیونکہ حمام نے حمام ہے ہائے دو چشمی سے, وہ جو حمام جس میں جا کے پانی نہاتے وہ ہائے سے ہائے جیمی سے. تو حمام جو ہے حضرت کے ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ مجھے متقیوں کے صفات بیان کیجیے. متقی کس کو بولتے ہیں؟ آپ اس کی صفت بیان کیجیے, متقیوں کے صفات کیا ہیں. تو حضرت بیان کرنا شروع کرے, حضرت بولے تو نہیں سن پائے گا, تو تاب نہیں لا پائے گا. تو بولا نہیں آپ بولیے. تو بولے دیکھ تو تاب نہیں لائے گا میں اگر بیان کروں. تو بیان کرنا جب شروع کرے, جب خطبہ ختم ہوا تو ایک چیخ مار کے حمام وہیں گرے اور مر گئے, وہیں ختم ہو گئے, وہیں ختم ہو گئے. اردو میں اس کو کہتے ہیں, اردو زبان کے لوگ کہتے ہیں خطبہ حمام, فارسی لوگ کہتے ہیں خطبہ متقین یا صفات متقین, خطبہ صفات متقین. متقین کی صفات اس خطبے میں بیان کی گئی ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. اس میں ایک فقرہ ہے, صافونا اقدامہم تعلینا لاجزاء القرآن, وہ اپنے صافونا لاقدامہم یعنی صافونا اقدامہم, وہ اپنے پیروں کو اپنے قدموں کو قبلے کی طرف قرار دیتے ہیں. آپ نماز میں ٹھہرتے ہیں تو آپ کی شرط, نماز میں ٹھہرنے کی شرط یہ ہے کہ کج نہیں ٹھہرنا, یوں رہنا آپ کے پیروں, حتیٰ انگلیاں بھی آپ کے قبلے کی طرف رہنا, پیر کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف رخ رہنا. کہہ رہے ہیں کہ صافونا اقدامہم, وہ اپنے پیروں کو اپنے قدموں کو قبلہ رخ کر دیتے ہیں. صافونا اقدامہم تعلینا لاجزاء القرآن, اور یعنی قبلہ رخ ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یرتلونہ ترتیلا, ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. متقیوں کی ایک صفت یہ بتلائی گئی ہے. یحزنون بہ انفسہم, اور وہ اپنے یعنی اپنے اندوہ کو یعنی اندر ہی اندر اپنے اندوہ کو پیتے رہتے ہیں. اندوہ یعنی غم و اندوہ. مومن کے تعلق سے یہ کہا گیا, مومن کے اوپر چاہے جتنی پریشانیاں پڑے جتنی مصیبتیں پڑے, مومن اپنے پریشانیوں کو اپنی مصیبتوں کو اپنے دل میں رکھتا, چہرہ حشاش مشاش. اس پہ کئی واقعات ہیں اگر ہم سنانے بیٹھے ہیں, چہرہ حشاش مشاش رکھتا, جتنی مصیبتیں سینے میں ہو سے اہل کو سناتا, ہر ایک کے سامنے نہیں سناتا, اہل شخص کے سامنے سناتا میرے ساتھ یہ پریشانی ہے, سب کو سنا لیتے نہیں پھرتا, اہل کو بولے تو ہی حل کرتا. بالفرض جو شخص حل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا, نہ حل کر سکتا, نہ کوئی اچھا مشورہ دے سکتا, اس کے سامنے اپنی پریشانی اور دکھڑا سنا کے فائدہ کیا ہے؟ نقصان ہے, الٹا مذاق اڑاتے لوگ جانے کے بعد, ارے دیکھو پریشانی سنا رہا تھا ہمارے سامنے آج. مثال اس کی ایک ایسی ہے, عید غدیر کا دن ہے, ایک عالم دین کے گھر میں دعوت ہے, لوگ آئے ہوئے ہیں, بچہ بیمار ہے گھر میں, لوگ آئے تو لوگ اب دیوان خانے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اندر گھر میں بچہ بیمار ہے. تو ایک بار جب وہ اندر گئے, اندر جا کے دیکھے تو بچہ مر چکا ہے, بچے کا انتقال ہو گیا. تو اب بچے کا انتقال ہو گیا تو لامحالہ عورتیں چیخیں گی, روئیں گی, گریا کریں گی. تو وہ عورتوں سے خطاب کر کے بولے کہ بچہ مرنا تھا مر گیا, اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رونے دھونے کا کوئی فائدہ اس معنی میں کہ باہر مہمان ہیں اور خوشی کے عنوان سے آئے ہوئے ہیں, عید غدیر ہے, عید غدیر کے لیے, عید غدیر پر میل ملاپ ایران میں بہت زیادہ رواج ہے, یہاں پہ کم ہے. عید غدیر کے دن لوگ سادات کے گھر پہ جاتے, سادات سے عیدی طلب کرتے, تو وہ لوگ نئے نوٹ نئے سکے, اب مثلا 10 روپے کی نئی نوٹ بینک سے لائے تو کیسی رہتی, ایک دم کڑک, اس پہ کچھ تو بھی چھاپ دیتے اسکرین پرنٹنگ سے یا کچھ تو بھی ایسا چھاپ دیتے, مثلا من کن تو مولا فہذا علی مولا, یا پھر وہ جو ایک عکس نہیں ہے رسول خدا حضرت علی کا ہاتھ بلند کرنے سے, یوں وہ عکس ایسا کچھ بھی چھاپ کے وہ 10 روپے دے دیتے عیدی کے طور پہ. گئے تو آپ کی توازو کرتے کچھ خاطر توازو کر کے وہ عیدی کے طور پہ یا سکہ دیتے یا وہ نوٹ دیتے 10 کی نوٹ 20 کی نوٹ. زیادہ پیسے نہیں دیتے کم پیسے رہتے. لیکن تو وہ لوگ کیا کرتے لوگ برکت کے لیے اٹھا کے رکھ لیتے وہ پیسے سال بھر اس سے برکت ہوتی بلکہ اس کو خرچ نہیں کرتے. تو اب عید غدیر کے دن ملنے آئے لوگ بچے کا ایسا حادثہ ہو گیا تو بولے بھائی دیکھو جب تک مہمان ہیں تم لوگ رو دھو مت رونے کی ضرورت نہیں ہے مہمان چلے جانے کے بعد روئیں گے جو بھی کرنا ہے کریں گے دفنائیں گے لے کے جا کے. تو عورتوں کو خاموش بٹھا دیا اصلاً روئے نہیں اور خود بھی اندر سے کھانے کی ڈشز لا رہے ہیں لا کے رکھتے جا رہے ہیں. باہر والوں کو یہ احساس ہونے نہیں دیے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا. یعنی مومن کا غم مومن کا اندو اس کے قلب میں رہتا چہرہ حشاش بشاش. آئے آئے کافی دیر تک ایسا چلتے رہا تو وہ مہمان جب جانے کا موقع آیا ان لوگوں کا تو شاید جب بولے کہ جو ہے گھر میں ایسا انتقال ہو گیا اگر آپ مناسب سمجھے تو تشییع جنازہ میں شرکت کیجیے تو وہ لوگ پریشان ہو ارے جب سے کیوں نہیں بولے آپ جب سے کیوں نہیں بتائے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا جب سے تو آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو بولے بھائی خوشی کے موقع پہ کیسا بولوں میں آپ لوگ ملنے کے لیے آئے پوری خوشی خراب ہو جاتی پورا خوشی کا ماحول خراب ہو جاتا. حتیٰ زکی باقری جو ہے زکی باقری کے والد کے تعلق سے بھی یہ واقعہ مشہور ہے ایک بار علی پور میں بیان کر رہے تھے کہ زکی باقری صاحب کی ایک جوان بہن کا انتقال ہو گیا. دیہات علی پور دیہات ہے ایک دم یعنی کوئی مناسب سہولتیں نہیں تھی اس زمانے میں اب تو ہے اچھی خاصی اب اچھا شہر کے جیسا دکھتا ہو اور پرانے زمانے میں ایک دم کھیڑا بولتے اس کو کھیڑا بولتے کوئی سہولت نہیں رہتی وہاں. تو سہولت نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی چھوٹی موٹی بھی بیماری آ گئی یرخان آ گیا کسی کو جان لیوا ثابت ہو جاتا مر جاتا. تو ان کے تعلق سے ان کے والد صاحب کی والد صاحب کا انتقال 107 سال میں یا 114 سال میں ہوا اور کھیتوں میں کام کرتے تھے عالم دین بھی تھے. ایک مرتبہ ہمارے جاننے والے بول رہے تھے ہم لوگ ملنے گئے تو انہوں بیلچہ لے کے کھیت وہ باغ میں کچھ کام کر رہے تھے. ایسا لوگ ملنے آئے بولے تو ٹھیک ہے بول کے پھر وہ کام وام چھوڑ کے ہاتھ پاتھ دھو کے پھر آئے. کوئی ایک ایران کا اسپیکر سنا آیا ہوا تھا یہاں پہ علی پور اسپیکر آیا تھا تو بولے یہاں کے عالم دین کون ہے تو عالم دین ہے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں تو لے کے چل کے دکھاؤ تو لے کے جا کے دکھایا تو کھیتوں میں کام کر رہے تھے کھیتوں میں پانی دینا ہل چلانا بہت یعنی وہ تھے انرجیٹک آدمی. 114 سال میں انتقال ہوا 107 سال یا 114 سال. تو ان کے تعلق سے یہ کہا جاتا کہ سائیکل پہ اطراف کے پورے دیہاتوں میں انہوں ہی نکاح ایک ہی عالم اطراف میں مثلا گوری بدنور ہو گیا 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ یا پھر دوسرے وہ کریم پور ہولی نرسی پور 10-12-15-20 کلومیٹر کے ریڈیس میں یہ سب وہاں پہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو یہی جا کے انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھانا شادی ہے تو نکاح پڑھنا. اب جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا نکاح پڑھنے جانا ہے 7-8 کلومیٹر یا 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرے گاؤں میں تو لوگ بولے اب کہاں جاتے گھر میں بیٹی کا انتقال ہو گیا تو بولے نہیں میں وعدہ کر لیا لوگ نکاح کا معاملہ ہے شادی ٹلنا مناسب نہیں ہے. اب لوگوں کو کیسا بولوں میں شادی آپ بعد میں کر لو بول کے تو لہٰذا بولے میں آنے تک صبر کرو دفناؤ مت میں نکاح پڑھ کے جیسے ہی آیا پھر دفنا دیں گے لے کے جائیں. تو گئے نکاح پڑھنے گئے اصلاً بولے نہیں ان لوگوں کو کہ گھر میں کیا واقعہ پیش آ گیا. وہاں پہنچ گئے پہنچنے کے بعد نکاح کی تقریب ہوئی نکاح وغیرہ پڑھ دیے تو وہ لوگ بولے کھانا حاضر ہے کھانا کھا لے کے جائیے آپ اتنی دور سے سائیکل چلا لیتے ہوئے آئے 10-12 کلومیٹر سے. تو بولے میں کھانا نہیں کھاتا جلدی میں ہوں ذرا جلدی پہنچنا ہے گھر. تو بولے ارے ایسی کیا جلدی ہے شادی میں آئے ہوئے آپ کھانا اور تھکے ہوئے ہیں فوراً آ کے فوراً پڑھ کے واپس چلے جا رہے ہیں. تو اس وقت بولے نکاح وغیرہ سب ہو گیا ہونے کے بعد بولے ایسا بیٹی کا انتقال ہو گیا ارے کیوں آئے آپ شادی پوسٹ پون کر دیتے تھے کچھ بھی کر دیتے تھے کیوں وعدہ کر لیا تھا زبان دے دیا تھا نا، زبان دے دیا تھا آؤں گا اس لیے آ گیا. پھر واپس گئے، واپس جانے کے بعد پھر تدفین ہوئی. لیکن جتنی دیر وہاں بیٹھے رہے اصلا ظاہر ہونے نہیں دیے کہ بیٹی کا گھر پہ انتقال ہو گیا. تو مومن جو ہوتا، مومن کا غم و اندو اس کے دل میں رہتا، چہرہ حشاش بشاش. خود امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے ملتا کربلا میں کہ جیسے جیسے جنازوں پہ جنازے، شہادتوں پہ شہادتیں پیش کر رہے تھے، ویسے ویسے چہرے کا رنگ نکھرتا جا رہا تھا. راوی کو یہ کہنا پڑا کہ میں نہیں دیکھا ایسے شخص کو جو اتنے جنازے اٹھا چکا ہو اور اس کا چہرہ اتنا حشاش بشاش ہو. چہرے پہ ذرے بھی تھکن پشمردگی کے آثار نہیں تھے جیسا ذاکرین پیش کرتے، ایک دم تھکا ہارا حسین. نہیں، ذرے بھی پشمردگی کے آثار نہیں تھے چہرے پہ. پشمردگی بولتے یعنی اترا ہوا چہرہ، چہرہ اترا ہی نہیں تھا حضرت کا، چہرہ نکھر گیا تھا. راوی بولا کہ میں نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کسی شخص کو جو اتنے جنازے اٹھا چکا ہو لیکن اس کے چہرے پہ اتنا نکھار ہو، حشاش بشاش چہرہ. تو حضرت امیر فرما رہے ہیں کہ یحزنون بہ انفسہم، وہ جو ہے ان کا، ہاں قرآن کے ذریعے سے وہ اپنے لیے حزن پیدا کرتے ہیں. قرآن غمگین انداز میں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کر یعنی قرآن سے حزن لیتے ہیں وہ لوگ، یعنی قرآن سے حزن لیتے ہیں، یعنی قرآن پڑھ کے محزون ہو جاتے ہیں. محزون انداز میں روایت میں ہے کہ محزون لہجے میں قرآن پڑھو. محزون یعنی وہ آدمی جس کو رونا آ رہا، بہت زیادہ جس کو رونا آ رہا اس کو محزون بولتے. وَيَسْتَسِيرُونَ بِهِ دَوَاءَ دَائِهِمْ، اور اپنے دردوں کی دوا، اپنے امراض کی، اپنے مرضوں کی، اپنے بیماریوں کی دوا قرآن میں تلاش کرو. یعنی قرآن کے ذریعے سے اپنے بیماریوں کو ٹھیک کرو. بیماریوں سے مراد یہاں پہ جسمانی بیماریاں نہیں ہیں. انسان کو کینسر ہو گیا تو کینسر کا علاج قرآن میں تلاش کر رہا، شوگر ہو گیا تو شوگر کا علاج قرآن میں، بی پی ہو گیا تو بی پی کا علاج. البتہ یہ جتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر وہ کچھ نہ کچھ وجہ سے پیدا ہوتی. مثلا شوگر آ جاتی انسان کو، شوگر آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ غور، یعنی بہت زیادہ فکر کرے انسان. فکر کرے یعنی بہت زیادہ، یعنی سوچ، انسان سوچ میں پڑا رہے، ارے یہ کیسا ہوگا، فلاں کیسا ہوگا، شوگر آ جاتی. بلڈ پریشر، غصے کی وجہ سے بلڈ پریشر آیا تھا. تو قرآن مجید غصے کا علاج، غصے کو کنٹرول کیسا کرنا یہ بتلا تھا. غصہ کنٹرول میں ہو گیا تو بی پی نہیں ہوتا. قرآن مجید یہ بولتا ہے کہ بھائی جو چیز ہاتھ سے نکل گئی اس پہ افسوس کرنا کیسا. مثلا کوئی ایک مادی چیز انسان کے ہاتھ سے نکل گئی، بالفرض 10,000 روپے گم گئے انسان کے، اب چلے گئے، اب اس کے اوپر افسوس کیسا، اس کے اوپر کوڑتے رہتے 10,000 چلے گئے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا، وہ کوڑتے رہنے کے نتیجے میں انسان کو بیماریوں میں گرفتار ہوا. قرآن مجید اصل جڑ، بھائی غصہ ہی مت کرو، بلڈ پریشر نہیں ہوتا، کوڑو مت، شوگر نہیں ہوتا، یہ تو ہے ہی علاج. اس کے علاوہ جو انسان کے دل کو لاحق ہونے والی بیماریاں ہیں، حسد انسان کے دل کو لاحق ہوتی، بغض انسان کے دل کو لاحق ہوتا، غیبت، چغلی، یہ تمام بیماریاں دل کو لاحق ہونے والی ہیں. قرآن مجید ان کا علاج بتا دو، قرآن سے ان چیزوں کا علاج کرنا ہے، دل کی بیماریوں کا علاج، دل کو لاحق ہونے والی بیماریوں کا علاج قرآن مجید بتلاتا. قرآن پڑھنے کی توفیق طلب کرنے کے بعد خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول خدا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ. شقی وہ شخص ہے، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، شقی وہ شخص ہے جو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے. ماہ رمضان گزر جائے اور ہم اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکیں, شقاوت کی علامت ہے. خدا کی مغفرت اتنی وسیع ہے, میں سمجھتا ہوں مغرب کی تعقیبات میں یا تعقیبات مشترکہ میں ایک دعا ہے جس میں یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے, میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جو گناہ کیا ہے وہ بہت بڑا ہے, لیکن تیری رحمت اس سے بڑی ہے, تیری رحمت اس سے بڑی ہے جو وہ گناہ کو جو ہے اپنے اوپر یعنی گناہ پہ حاوی ہو سکتی, تیری رحمت میرے گناہ سے بہت بڑی ہے. تو یہاں پہ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی جو بخشش ہے بہت وسیع ہے, اگر وہ وسیع بخشش کے باوجود بھی بندہ اپنے آپ کو اس مہینے میں نہ بخشوا سکے تو کیسی بدبختی کی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ماہ رمضان میں بخشوا نہ سکے تو اس کو اور ایک موقع ہے, وہ ہے عرفات, حج کے موقع پر وہ اپنے آپ کو بخشوا سکتا ہے عرفات کے میدان میں. کہہ رہے ہیں کہ استغفار, طلب مغفرت کرنا اللہ سے کہ اللہ ہم کو بخش دے, اس کے چند مقدمات ہیں. سب سے پہلا مقدمہ یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے. کس بات پہ غور و فکر کرے؟ یہ سوچے کہ حساب کتاب کر لے, بھائی میرے سے کیا غلطیاں, کسی کا حق غصب کیا ہوا ہوں, کسی کے کچھ پیسے باقی ہوں یا حق باقی ہوں, کچھ بھی جو بھی حق باقی ہوں, مثلا کوئی امانت میرے پاس کوئی چیز رکھایا تھا میرے پاس اب تک وہ موجود ہے, السلام علیکم, تو وہ امانت میں لوٹاؤں اس کو. کسی کا حق میری گردن پہ ہے تو اس کا حق میں اس کو واپس کر دوں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ حق الناس ہے, ایک مرتبہ خداوند عالم اپنا حق بخش دے سکتا, نماز نہیں پڑھے ٹھیک ہے خدا کے ہاتھ میں بخشنا, روزہ نہیں رکھے ٹھیک ہے خدا کے ہاتھ میں بخشنا, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہا ہوں صبح سے شام تک گانے لگا کے, ہمارے گھر کے بازو ایک دیوانہ ہے بیچارہ, دیوانہ ہے یعنی بچپن میں ہی دیوانہ ہو گیا, تو شہر میں اٹھ کے پورا والیوم بڑھا کے چینل چینج کرتے رہتا, بدلاتے رہتا چینل, ایک کے بعد ایک چینل بدلاتے ہی ایک آواز بھی نہیں, مختلف قسم کی آوازیں سنو, کہیں گانا چل رہا, کہیں نیوز چل رہی, کہیں قرآن چل رہا, والیوم بڑھا ہوا, ادھر کے پانچ گھر سن سکتے. خیر انہیں تو دیوانہ ہے, دیوانے سے یہ حرکتیں ہو سکتی, لیکن اگر کوئی عقل مند آدمی یہ حرکت کرا دیوانہ ہی بولیں گے اس کو, لیکن کوئی اگر عقل مند پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے. حتیٰ بھائی پاکستان میں ایک عالم دین تھے, بیچاروں کے پیچھے پڑ گئی تھی پبلک, تو ان کا بھتیجا ایک بار مجھ سے کہہ رہا تھا قم میں, ان کا گھر ایک سنی بستی میں تھا, سنی محلے میں اسلام آباد میں, کراچی میں رہتے تھے, کراچی کے لوگ تنگ کرنا شروع کرے تو اسلام آباد منتقل ہو گئے, تو وہاں پر جو ہے سنی بستی میں رہنے لگے. تو ہوا یہ کہ جب بھی مجلس کروانی ہوتی تو اپنے بیٹے کو بولتے تھے جا کے جتنے محلے والے سب سے اجازت لے لو, بھائی ہم مجلس کر رہے ہیں اسپیکر لگا دے, آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے. تو بیٹا جا کے پورے محلے والوں سے اجازت لے کے آتا تھا, گلی والوں سے, ایک گلی میں مکان تھا تو جا کے گلی والوں سے, بھائی ہم لوگ مجلس کر رہے ہیں آپ کو کوئی اعتراض ہے, اسپیکر لگاتے باہر. تو لوگ اعتراض نہیں کرتے, ٹھیک ہے بھائی نواز رسول کا معاملہ ہے ہم کیا بولیں گے, یعنی اس حد تک احتیاط کرو, ہم تو نہیں کرتے نا ایسی احتیاط پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کے تعلق سے, یعنی پڑوسیوں کو کیا ہو رہا کیا نہیں, بیمار ہے بچہ ہے چھوٹا گھر میں کوئی خیال نہیں ہے, مسجد کا بھی اسپیکر کھول دیتے نا بھائی. آج ہی صبح میں کہہ رہے تھے مجھ سے صاحب آپ آدھا گھنٹہ بول رہے ہیں, نیند میں خلل ہو رہا, 10 منٹ بولو بول کے بول رہے ہیں, آدھے گھنٹے تک بول رہے ہیں صبح میں نیند میں خلل ہو رہا, 10 منٹ بولو, کیونکہ اوپر کا اسپیکر کھلا ہوا رہتا نا. بات حقیقت ہے, لوگوں کو تکلیف پہنچانا صحیح نہیں ہے کسی بھی آواز, آپ قرآن پڑھ کے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں تکلیف ہے, آپ مجلس کر کے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں تکلیف ہے, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے نماز پڑھ آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے, اگر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی صحیح نہیں ہے وہ بات, گرچہ ہم سب ملوث ہیں اس کام میں پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے میں. یہ ایک مثال دے رہا ہوں بھائی میں, دوسرے بھی کئی مثالیں ہیں. گانے لگا دیتے ہم اپنے گھروں میں, کچرا ڈال دیتے ہیں ان کے گھر کے بازو, پڑوسی کو نہیں پوچھنا خود پڑوسی کو تکلیف دینا ہے, پڑوسی کی خیر خیریت دریافت نہ کرنا خود پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہے, پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنا ہے. بھائی نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ رسول خدا نے پڑوسیوں کے تعلق سے اس حد تک ہم لوگوں کو تاکید فرمائی ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ پڑوسیوں کو اب ہماری دولت میں سے پڑوسیوں کو وراثت دے دیں گے, کہیں پڑوسیوں کا حصہ بھی ہے تمہاری دولت میں, یہ نہ کہہ دیں. یہ خوف ہونے لگا ہم کو, یہ خوف ہونے لگا کہ اب رسول خدا یہ نہ کہہ دیں کہ تمہاری جو دولت ہے اس میں سے کچھ حصہ پڑوسیوں کے لیے نکال کے الگ رکھ دو, مرنے سے پہلے وصیت کر دو, یہ خوف ہونے لگا. یعنی پڑوسیوں کا اس حد تک خیال رکھنا ہے, تکلیف نہیں پہنچا سکتے آپ پڑوسیوں کو, چاہے کچھ بھی کر کے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. پڑوسیوں کو راضی رکھنا, راضی رکھنا مطلب پڑوسیوں سے اجازت لے لینا, بھائی یہ کر سکتے کیا, گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے, گھر میں کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے. یہ ہے حق الناس, یعنی اللہ ایک مرتبہ حق اللہ کو درگزر کر سکتا, میں نماز نہیں پڑھا اللہ بخش دیں گا, اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کا حق ضائع کرا نا میں, روزہ نہیں رکھا اللہ بخشنے والا ہے, اللہ کا حق ضائع کرا. لیکن اگر میں لوگوں کو تکلیف پہنچایا, حق الناس بولتے اس کو, ناس یعنی لوگ, حق الناس, کسی کا مال غصب کر لیا, کسی کے پیسے کھا لیا, مزدور سے کام لے کے مزدوری نہیں دیا اس کو, صحیح ہے, پڑوسی کو تکلیف پہنچایا, یا کسی کا دل دکھا دیا, کسی کی غیبت کر دیا, تو جب تک وہ شخص معاف نہ کرے اللہ بھی معاف کرنے والا نہیں. قیامت کے دن وہ شخص بولے گا اللہ یہ شخص میرا دل دکھایا, تو اللہ بولے گا جب تک یہ شخص معاف نہیں کرے گا میں بھی دیکھوں معاف نہیں کروں, یہ شخص میرا پیسہ کھا گیا پیسے ڈبا دیا, جب تک یہ شخص معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. تو اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے, زندگی میں ہم جس کے ساتھ بھی کوئی برا سلوک کرے جا کے معافی چاہ لینا, سخت کام ہے لیکن کرنا, اس کو فارسی میں بولتے حلالیت طلب کرنا. حلالیت طلب کرنا, بھائی میں ہمارے بھائی صاحب کو کوئی نقصان پہنچایا کسی زمانے میں, اس وقت جوش جوش میں تو نقصان پہنچا دیا, بعد میں پشیمان ہو گیا کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے ان کے ساتھ, بعد میں ہوش آ گیا. ٹھیک ہے, جب بھی ہوش آیا جا کے بھائی میں اس وقت ذرا ہوش میں نہیں تھا, غصے میں تھا, معافی چاہتا ہوں, یہ کام ہو گیا میرے سے نہیں ہونے کا. وہ اگر معاف کر دے تو یہی معاملہ صاف ہو گیا نا, وہ اگر وہاں تک اٹھا کے رکھے تو وہاں پہ معاف کرنا, پھر وہاں پہ معاف کر, یعنی وہاں پہ اللہ بولے گا جاؤ ان سے معافی طلب کرو, اگر وہ معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں. تو حق الناس کی بہت رعایت کرنا انسان, حق الناس کو ضائع نہیں کرنا فوراً فوراً, صحیح ہے نا. تو استغفار, ہاں اس مہینے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص شقی ہے جو جس کی مغفرت نہ ہو اس مہینے میں, یہ مہینہ گزر جائے اور انسان بخشا نہ جائے, مغفرت نہ ہو. تو مغفرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر بالفرض حق الناس ہماری گردن پر ہے تو ہم جا کے حلالیت طلب کر لیں, بھائی فلاں وقت پہ ایسا کام ہو گیا تھا, یا فلاں وقت میں آپ کے پیسے ڈبا دیا تھا, میرے پاس نہیں ہے پیسے, مجھے معاف کر دو, نہیں دے سکتا میں پیسے, آپ کے پیسے نہیں لوٹا سکتا, آئے تو دے دوں گا یا تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کروں گا, لیکن فعلاً میرے پاس نہیں ہے, اس وقت تک مجھے معاف کرو. حق الناس اور حق اللہ, حق اللہ کیا ہے؟ اگر حق اللہ ادا کرنا چاہ رہا انسان, حساب کرے نمازیں کتنی چھوٹ گئی, دھیرے دھیرے ادا کرتے رہے روز ایک ایک دن کی, ایک ایک وقت کی, روزے کتنے چھوٹ گئے, روزے ادا کرتے رہے دھیرے دھیرے آرام آرام سے. تو اس طرح یعنی استغفار کا زمینہ فراہم کرنا اپنے ہاتھ میں ہے, مغفرت کا زمینہ فراہم کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے. مغفرت کا زمینہ کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق ضائع کرے تو لوگوں سے معافی چاہنا, اللہ کے حقوق ضائع کرے تو اللہ سے معافی چاہنا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Oh.